بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 20 جون 2014 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ جمعہ کی آیات 2, 3, اور 4 کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الجزيل المصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. ذات محترم، سورہ جمعہ کی ابتدائی آیات تھی. دو جمعوں سے سورہ جمعہ کے تعارف اور کچھ ابتدائی تمہیدی باتیں جو ہیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. انشاءاللہ اب ہم مطالعہ کریں گے. پہلی دو آیات پر کسی قدر گفتگو ہوئی ہے، لیکن ان کا ترجمہ میں دوبارہ کروں گا. صرف اتنی بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ دونوں صورتیں، سورہ صف اور سورہ جمعہ، جڑواں صورتیں ہیں اور ان کے مضمون مضامین باہم بہت مربوط ہیں. سورہ صف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلابی مشن کا تذکرہ ہے، اور سورہ جمعہ کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اس انقلابی مشن کے لیے جو انقلابی کارکن تیار کیے گئے، وہ پروسیس کیا تھا، وہ کس طریقے سے آپ نے تیار کیے. وہ جو قریش کے لوگ جو امی تھے، ان پڑھ تھے، پڑھنے لکھنے کا وہاں رواج نہیں تھا، جہاں 2500 سال سے نبوت اور رسالت کی جو انوار ہیں وہ پہنچے نہیں تھے، کوئی نبی اور رسول آیا نہیں تھا. وہ قوم لدہ جسے کہا گیا، بڑی جھگڑالو قوم، اسے دنیا کا امام کیسے بنایا، ان کے اندر وہ اوصاف کیسے پیدا کیے کہ وہ پوری دنیا کے امام بن گئے قیامت تک کے لیے. یہ ہے وہ خاص موضوع سورہ جمعہ کا. اب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ چیز کے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وہ اللہ کے جو الملک ہے، القدوس ہے، العزیز ہے، الحکیم ہے. یہ بھی ایک غیر معمولی انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء جو ہیں وہ بالعموم جوڑوں کی شکل میں آتے ہیں. العزیز الحکیم، غفور الرحیم، على كل شيء قدير. لیکن یہاں پر چار اسماء جو ہیں وہ لائے گئے ہیں اس ایک آیت میں، الملک، القدوس، العزیز، الحکیم. وہ اللہ کی جس کی تسبیح و تحمید میں کائنات کا ذرہ ذرہ مشغول ہے، کائنات کی ہر شے اس کی تسبیح کر رہی ہے حمد کے ساتھ. اس کی چار صفات ہیں یہاں پر جن کا ذکر ہوا، الملک، القدوس، العزیز، الحکیم. الملک ہے یعنی شہنشاہ ارض و سماوات ہے، وہ بادشاہ کے کل مختار مطلق ہے. القدوس انتہائی پاکیزہ، مجسم پاکیزگی. العزیز جس کا اقتدار سب پر حاوی ہے، وہ غالب ہے سب پر. الحکیم جو انتہائی حکمت والا ہے، وہ مختار مطلق بھی ہے، سب پر غالب بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ الحکیم بھی ہے، انتہائی حکمت والا ہے. جو کام بھی کرتا ہے کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. حکمت کاملہ، مجسم حکمت، الحکیم. اب آگے اگلی آیت میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چار باتوں کا ذکر ہے کہ یہ آپ کے چار وظائف تھے، چہار وظائف، وظائف چہارگانہ کہیے، چار کام آپ نے کیے جس سے وہ انقلابی جماعت تیار ہوئی. یہ چار کام کیا ہیں اس کو پڑھ لیں تو ان کا بڑا گہرا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ان اسماء حسنہ سے جن کا ذکر پہلی آیت میں، بڑا خوبصورت ربط ہے اس کے اندر. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے جس نے بھیج دیا امیین میں ایک رسول جو امی میں سے ہیں. امیین سے مراد عرب ہیں، اہل عرب. اور ان کو خطاب امیین کا جو دیا تھا وہ اصل میں یہود نے دیا تھا. یہود کہتے تھے ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، ہمارے پاس کتنے نبی اور رسول آئے ہیں، صحیفے ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور یہ بالکل ان پڑھ ہیں، ان کے پاس کوئی آسمانی وحی یا کوئی ایسی کتاب بھی نہیں ہے، پڑھے لکھے نہیں ہیں، جاہل ایک معنی میں وہ گویا کہ تحقیر کے انداز میں وہ کہا کرتے تھے امی. اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ کو ان کے لیے ایک عزت کا درجہ، عزت کا ایک نشان بنا دیا کہ جن کو امی کہا جا رہا تھا انہی کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے امام اور ساری دنیا کے معلم بنا دیا قیامت تک کے لیے. تو یہ امی کا لفظ جو ہے وہ اب ایک لقب ہے، جن کو امی کہا جا رہا تھا ان کو مقام کیا ملا ہے. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، وہ بھی رسول نبی امی ہے. سورہ احزاب، سورہ اعراف کی وہ آیت ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ رسول بڑے پڑھے لکھے تھے، وہ کہیں اور سے آئے تھے، یہ امیین میں سے نہیں تھے، نہیں، انہی امیین میں، اور رسول بھی رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کے معروف طریقوں سے تعلیم حاصل نہیں کی انہوں نے، وہ تو کل کا کل براہ راست اللہ سے انہیں عطا ہوا ہے، ان کا مقام تم سمجھ نہیں سکتے. تو رسول نبی امی جو ہیں ان کو بھیج دیا اللہ نے امیین میں ایک رسول کو. اب وہ رسول جو خود بھی نبی امی ہے اور امیین کی طرف سب سے پہلے بھیجا گیا ہے، آپ کی بعثتیں دو ہیں جن کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے. اولین بعثت امیین میں، اہل عرب میں. کیا کرتے ہیں وہ؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں، پڑھ کر سنا رہے ہیں. یہ پیغام ہے اللہ کا، نو انسان پیام آخری حامل او رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اور ظاہر بات ہے کہ پیغام کس زبان میں ہے جو وہ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. زبان دانی ان پر ختم تھی عربوں پر, اپنی جگہ امی ہیں لیکن فصاحت و بلاغت زبان دانی اس کی معراج پر ہیں. لہذا انہیں وہ کتاب عطا ہوئی ہے, وہ یتلو علیہم آیاتہ, جو کلام اللہ نازل ہو رہا ہے وہ پڑھ کر سنا رہے ہیں اللہ کے نبی. وَيُزَكِّيهِمْ, وہی نبی ان کا تزکیہ بھی کر رہے ہیں. جو لوگ قریب آ گئے ایمان لے آئے, ان کے نفوس کے اندر جو کمی خامی اور جو باطنی امراض ہیں ان کا بھی علاج ہو رہا ہے, ان کی بھی اصلاح فرما رہے ہیں, نفوس کو پاکیزہ بنا رہے ہیں, تزکیہ نفس. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور یہ نبی امی امی قوم کو کتاب کی تعلیم دے رہے ہیں, قرآن کی تعلیم, اور خاص طور پر یہاں کتاب سے مراد شریعت, احکام شریعت, حلال حرام, جائز ناجائز, پورا دین, پورا نظام زندگی, ہر اعتبار سے رہنمائی کامل دی جا رہی ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ, اور انہی امیین کو حکمت کی تعلیم دی جا رہی ہے. حکمت جو ہے وہ علم کی معراج ہے. معلومات کچھ تذکرہ میں نے کیا تھا پچھلی مرتبہ بھی, ایک ہے کچھ معلومات جو ہیں وہ حاصل ہو جانا, ایک ہے ان معلومات کو جوڑ کر اور ان سے نتائج برآمد کرنا اور ان سے ایک پورا نظام وضع کرنا, یہ حکمت ہے. پھر یہ کہ جو احکامات دیے جا رہے ہیں ان احکامات کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی خیر پوشیدہ ہے. اگر نماز فرض کی گئی ہے تو کوئی خیر پوشیدہ ہے, سود کو حرام کہا گیا اتنا بڑا تو یقیناً اس میں بھی کوئی نہ کوئی خیر ہے. اب اس حکمت کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے, ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیول کی تعلیم بھی دے رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے, جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ علم کی معراج حکمت ہے. یؤتی الحکمۃ من یشاء, بعض لوگ ہوتے ہیں معلومات کا خزانہ ہے لیکن ان کی سوچ بے ربط ہے, الجھے ہوئے ہیں ذہنی طور پر, اس لیے کہ وہ اپنی معلومات کو صحیح طور پر ترتیب نہیں دے سکے, ان سے صحیح طور پر نتائج اخذ نہیں کر سکتے. یہ صحیح طور پر ترتیب دے کر نتائج اخذ کرنا یہ حکمت ہے. تو معلومات کا, بلکہ شاید مولانا اصلاحی صاحب کی اصطلاح تھی جو والد محترم کبھی کبھی استعمال فرمایا کرتے تھے, کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا دماغ معلومات کا کباڑ خانہ ہوتا ہے. تو اتنی معلومات ہے, اتنی معلومات ہیں کہ وہ خود الجھے ہوئے ہیں, وہ اس کو ترتیب ہی نہیں دے پائے. اسی کے اندر یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ دین کے احکامات تو بہت سارے ہیں, اس میں فرض کون سا ہے, اہمیت کے اعتبار سے سب سے اونچا کون سا ہے, کم تر کون سے ہیں, تاکہ آپ بھی اپنی پرائیورٹی لسٹ کو جو ہے وہ صحیح طور پر چلائیں گے تبھی اس دین کے جو برکات ہیں وہ سامنے آئیں گی. جیسے اس وقت کیا ہو رہا ہے, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مچھر چھانے جا رہے ہیں, سموچے اونٹ نگلے جا رہے ہیں. ایک ایک چھوٹے چھوٹے مسئلے کو, تعلیم کی اصلاح ہونی چاہیے, فلاں کی اصلاح ہونی چاہیے, فلاں کی اصلاح ہونی چاہیے, یہ بھی شعبہ ہے اس کی بھی اصلاح ہونی چاہیے, ایک انداز یہ ہوتا ہے. یا یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر علمی جھگڑے ہیں اور جو دین کے سب سے اہم ترین امور ہیں ان سے غزد بصر ہے, ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے, پوری قوم سود کھا رہی ہے, بس ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس پر جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا کس پر ہے ہمارا آپس میں, فقہی چھوٹے چھوٹے اختلافات, آمین بالجہر پر جھگڑا ہے, تراوی کی 20 رکعتوں کے لیے ایک دوسرے کو جو ہے مناظرے کے چیلنج دیے جا رہے ہیں, عشاء کے 8 ہیں, یہ ہیں وہ چیزیں. ہاں یہ جو ہے غیر اللہ کی حاکمیت ہے, سب نے قبول کر رکھی ہے, اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا رہا. انگریز کا چھوڑا ہوا نظام آج تک چل رہا ہے پورے کا پورا, پورا عدالتی نظام, اس کو کوئی نہیں دیکھے گا. جسے قرآن کہتا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اللہ نے یہ شریعت اور پورا نظام دیا کس لیے تھا؟ صرف تلاوت کرنے کے لیے دیا تھا. اگر اس کے مطابق اپنے اجتماعی معاملات کو استوار نہیں کرتے, ریاستی معاملات, حکومتی معاملات, تو پھر تم اللہ کی نظر میں کافر ہو, پوری قوم کافر ہے اللہ کی نظر میں. وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یہ تینوں فتوی اللہ کے, اس پر کوئی توجہ نہیں. نیچے نیچے چھوٹے چھوٹے مسائل اور جو مسئلے ہیں نہیں ان کے اوپر الجھے ہوئے ہیں. یہ ہے دوسری انتہا. ایک ہے حکمت, حکمت دین. جو چیزیں سب سے زیادہ اہم ہیں انہیں کو سب سے زیادہ مقدم رکھا جائے اپنی فہرست میں, ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھا جائے. اللہ کے رسول نے تو تعلیم حکمت بھی دی تھی, اور اسی کو سمجھ کر صحابہ کرام جب آگے نکلے ہیں تو کہاں سے کہاں پہنچے ہیں. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ جو ہے, جس نے پوری جو کتاب لکھی تھی دی ہنڈرڈ, 80 کی پچھلی صدی کے جو ہے 80 کے دہائی میں بڑا تہلکہ مچ گیا تھا, لکھنے والا جو ہے وہ خود عیسائی تھا, موسٹ انفلوئنشیل پرسنالٹیز, سب سے زیادہ جن کا تاریخ پر, ہسٹری کے اوپر اثر ہوا ہے, وہ 100 شخصیات جنہوں نے تاریخ کے رخ کو موڑنے میں کردار ادا کیا, ان کی لسٹ بنائی, 100 کو اکٹھا کیا, پھر گریڈیشن کی کہ ان میں نمبر 1 پہ کون ہے, نمبر 2 پہ کون ہے, نمبر 3 پہ کون ہے, سو آن. کتاب چھپ رہی ہے نیو یارک میں, جس کو جیو یارک کہا جاتا ہے. یہ بھی اعجاز ہے, جادو وہ جو سڑ چڑھ کر بولے. اور اس میں کہا گیا کہ نمبر 1 پر شخصیت جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پوری انسانی ہسٹری میں. عربوں کو, امیین کو کیا بنایا انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ذرا اس کی ذرا پورا چیپٹر پڑھیے, جو امام بنا دیا پوری دنیا کے, جو عالم بنا دیا, ایک تہذیب عطا کی ہے. ورنہ بہت فاتحین تو اور بھی بہت سے گزرے ہیں, چنگیز خان بھی تھا اور وہ کہاں سے کہاں پہنچا پتا تو کیا, لیکن اس کے کوئی اثرات نہیں, اس نے کوئی تہذیب نہیں چھوڑی. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تہذیب چھوڑی ہے اس کے اثرات آج تک ہیں, اور آج تک دنیا اس سے کانپ رہی ہے. اس وقت کا جو معاملہ ہے, شیطانی قوتوں کی اصل لڑائی ہی دین کے ساتھ ہے, دینی قوتوں کے ساتھ ہے. تو یہ ہے امیین کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا, نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ اپنے ساتھیوں کو اور اپنی قوم امیین کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں. جو قریب آ گیا, جو اللہ کی آیت پر ایمان لے آیا, اس کا تزکیہ فرما رہے ہیں, انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں, شریعت کے احکام بتا رہے ہیں, اور حکمت دی اس سے بھی حصہ عطا فرما رہے ہیں. یہ ہیں وہ چار کام کیے, اور اس کے ذریعے سے وہ عظیم انقلابی جماعت پیدا ہوئی جسے قرآن نے کہا حزب اللہ, جن میں سے ایک سینکڑوں پر بھاری تھا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. اب آپ دیکھیے کہ یہ چار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف کا ذکر ہے, ان کا کتنا گہرا تعلق ہے جو چار اسماء حسنی پہلی آیت میں آئے. اللہ کا پہلا اسم مبارک جس کا ذکر ہے الملک, بادشاہ حقیقی, المالک. ملک تو بہت سارے ہوتے ہیں, الملک. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام کر رہے ہیں؟ سب سے پہلا یتلو علیہم آیاتہی, جو بادشاہ ہے اسی کا قانون چلتا ہے اس کے ملک میں, اسی کے فرمودات جاری ہوتے ہیں. چنانچہ جو بادشاہ ہے اس کے فرمودات, آیات اس کی تلاوت کر کے سنا رہے ہیں کہ یہ ہے جو شہنشاہ حقیقی ہے پوری کائنات کا, اور اس کی طرف سے فرمودات کیا ہیں, اس کی طرف سے ہدایات کیا ہیں, اس کی طرف سے انسٹرکشنز کیا ہیں. اس کی تلاوت ہو رہی ہے. الملک القدوس, اللہ کا دوسرا نام یہاں پر آیا, مجسم پاکیزگی. اللہ کے رسول اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, یزکیہم, ان کے نفوس کا تزکیہ کر رہے ہیں, باطنی غلاظتوں کو دھو رہے ہیں, نفس کو پاکیزہ بنا رہے ہیں. وہ ذات القدوس ہے جس نے بھیجا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی بنا کر, وہ اپنے ساتھیوں کے اندر پاکیزگی پیدا کر رہے ہیں, نفس کی غلاظتوں کو صاف کر رہے ہیں ان کی تعلیمات کے ذریعے, اور ان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر جو تاثیر تھی اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو جو ایمان کا جو مقام حاصل ہے وہ امت میں کسی اور کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا. ان کا تزکیہ براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, انہیں صحبت نبوی کا فیض حاصل ہوا ہے. تو وہ ہے, ان سے زیادہ پاکیزہ ہستیاں کوئی نہیں ہیں اسلامی تاریخ میں. القدوس اور ادھر یزکیہم. العزیز غالب مقتدر, جس کا اختیار سب پر حاوی ہے. اس کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کام فرما رہے ہیں, جو چار ذکر ہیں ان میں سے تیسرا کام, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, وہ جو غالب ہے, جو حاکم ہے, جو مقتدر اعلی ہے, اس کا قانون, کیا چیز حلال ہے, کیا حرام ہے, کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, اس قانون کی تعلیم دے رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَالْحِكْمَةِ, ادھر چوتھی بات الحکمت ہے, ادھر چوتھا جو ہے اسماء الحسنی میں سے چوتھا اسم الحکیم, الملک القدوس, الملک القدوس العزیز الحکیم. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چار کام بیان ہوئے یہاں پر, چوتھی بات ہے کہ وہ تعلیم حکمت, وہ الحکیم ذات ہے, کامل حکمت تو وہی ختم ہوتی ہے اسی ذات پر, لیکن دین کے احکام کے اندر جو حکمت ہے, اور انسان حکمت کے لیول پر جہاں تک جا سکتا ہے اس کی تعلیم دے رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو. ان دونوں آیات کے اندر یہ خوبصورت ربط ہے, غیر معمولی, لیکن یہ چیزیں ہیں کہ تدبر سے, غور و فکر سے نمایاں ہوتی ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. بیت اللہ موجود ہے مکہ میں. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وهدى للعالمین, اس روئے ارضی پر پہلا گھر جو اللہ کی توحید کے لیے قائم ہوا تھا وہ بیت اللہ ہی تھا, اس میں کوئی شک نہیں, مکہ میں موجود ہے, لیکن اس میں کیا ہے, 360 بت ہے. اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے, جو مرکز توحید تھا وہاں 360 بت رکھے ہوئے ہیں, ان کی پوجا ہو رہی ہے. یہ وہ قوم ہے جن کا تزکیہ فرمایا, جنہیں علم و حکمت سے نوازا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, اور کہاں سے کہاں پہنچا دیا. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ, اور انہی میں سے دوسرے بھی ہیں جو ابھی تک ان میں شامل نہیں ہوئے. اس آیت میں اشارہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف اہل عرب کے لیے نہیں تھی. اولین بعثت امیین میں تھی, اور امیین سے مراد اہل عرب ہیں, کوئی شک نہیں, لیکن آپ سابقہ نبیوں اور رسولوں کی طرح صرف ایک قوم کی طرف نہیں آئے تھے, آپ کی قوم وہی تھی جس میں آپ امیین میں مبعوث ہوئے ہیں, لیکن ان سے بڑھ کر ان کے لیے تو تھی ہی آپ کی رسالت, ان سے آگے بھی. وآخرین منہم, اور اسی امت میں کچھ اور بھی شامل ہوں گے. منہم کو ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا کہ امی کا لفظ یہودی استعمال کرتے تھے غیر اسرائیلی کے لیے, تمام نو انسانی کو وہ جنٹائل کہہ رہے ہیں, گوئمز کہہ رہے ہیں. چنانچہ پوری نو انسانی جو ہے اسی میں سے پوری نو انسانی کی طرف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا گیا. اور یہ وہ بات ہے جس کا اشارہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر بڑے واضح انداز میں آیا. چنانچہ سورہ آراف میں فرمایا آیت نمبر 158 میں کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں ہوں تمہاری طرف اللہ کے رسول بھیجا ہوا، اے لوگو، اے بنی نوع انسان، تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں میں، اور مجھے بھیجنے والا کون ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، رسول بنا کر کس نے بھیجا ہے؟ جو آسمانوں اور زمین کا مالک، میں اس کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، لیکن صرف قوم عرب کے لیے نہیں، پوری نوع انسانی کے لیے. سورہ انبیاء کی وہ آیت تو آپ کو اکثر یاد ہوگی کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ رحمتاً للأمیین نہیں آئے صرف، تو اولین بعثت امیین کی طرف، لیکن ثانوی طور پر پوری نوع انسانی. آپ کی یہ دو بعثت. سورہ فرقان میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا. قرآن مجید کو فرقان بھی کہا گیا، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب، تاکہ وہ یکون للعالمین نذیرا، تاکہ یہ رسول تمام جہانوں کے لیے نذیر بن جائیں، صرف امیین کے لیے نہیں ہے. آپ کی رسالت تمام جہانوں کے لیے، تمام نوع انسانی کے لیے. اور سورہ سبا میں بھی بڑے واضح الفاظ ہیں کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام نوع انسانی کے. یہ ہے جس کا اہتمام سے ذکر ہوا کہ بعثت اولین تو امیین کے لیے ہی تھی، لیکن آپ کی رسالت ہے پوری نوع انسانی کے لیے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم، امیین کے علاوہ آخرین بھی ہیں. چنانچہ اسی میں ایک روایت آتی ہے، امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب سورہ جمعہ نازل ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ مسلمانوں کے ایک محفل میں خود موجود تھے اور بہت سے صحابہ آپ کے پاس موجود تھے جب سورت نازل ہوئی. تو جب وحی آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی تھی اور صحابہ کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس وقت وحی کا نزول ہو رہا ہے، اور پھر جب آپ اس کیفیت سے نکلتے تھے تو پھر آپ بتایا فرمایا کرتے تھے کہ آج مجھ پر یہ آیات نازل ہوئی. تو جب آپ نے سورہ جمعہ پڑھ کر سنائی کہ یہ نازل ہوئی ہے، تو پھر صحابہ نے یہ سوال کیا کہ آخرین منہم سے کیا مراد ہے؟ امیین تو بات سمجھ میں آ گئی، ہم امی قوم ہیں عرب، آخرین سے کیا مراد ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، سلمان فارسی، ان کا تعلق فارس سے ہے، ایران سے ہے، یہ عربی نسل نہیں تھے، اور یہ الفاظ فرمائے کہ اگر ایمان سریا کے پاس بھی ہو، ستاروں کے پاس بھی ہو، تو ان میں سے تو بھی ان لوگوں میں سے ایک شخص اس کو حاصل کر لے گا. اور امیین سے مراد کون ہے؟ یہ وہ باہر ہیں، غیر عرب اقوام، یعنی اس میں رہنمائی دے دی گئی، جیسے فارس ہے، ایران ہے، اور دیگر اقوام ہیں. یا ایک روایت میں ہے کہ فارس کے کچھ لوگ اس کو حاصل کر لیتے. بہرحال یہ اس سے اور قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ آپ کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے ہے، اور آخرین میں پوری نوع انسانی شامل ہے. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، یہ اللہ ہی کا فضل ہے اور وہ عطا کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، یہ بہت بڑا فضل تھا. اس فضل کا احساس جس کو ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی تو اس تو واقعتاً اس کو تو ادراک ہو جاتا تھا کتنی بڑی دولت ہمیں عطا ہوئی ہے. اور یہ وہی جو اتر رہی ہے قرآن مجید کی شکل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارکہ پر اور جو آپ کی لسان مبارک سے ہم تک پہنچ رہی ہے، یہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ کا۔ لیکن اس کو دوسری طرف اس کی اہمیت کو سمجھنے والے یہود اور نصارہ بھی تھے، جتنا قرآن نازل ہوتا تھا ان کا اتنی ہی ان کی پریشانی میں اور کوفت میں اور اذیت ذہنی اذیت میں اضافہ ہوتا۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور اے نبی جو کچھ آپ پر ہم نازل کرتے ہیں اس کے ذریعے سے یہ یہود و نصارہ کے اندر طغیانی اور سرکشی اور کفر اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا حسد جو ہے وہ اور بڑھ جاتا تھا کہ یہ عظیم نعمت ہمیں کیوں نہیں ملی، یہ آخری رسالت اور پوری نوع انسانی کے لیے رسالت کا شرف ہمیں کیوں نہیں حاصل ہوا، ہم میں سے کسی، ہماری قوم میں سے کسی، بنی اسرائیل میں کیوں نہ ہوا۔ تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ بہت بڑا فضل ہے اور عطا فرماتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے۔ ان فضلہ کان علیک عظیما، اس فضل کو اگر آپ دیکھیں گے اہل عرب پر بہت بڑا فضل ہوا، لیکن سب سے بڑھ کر فضل کس پر ہوا؟ وہ خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا، جن کے قلب پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک آپ پر اے نبی اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ چنانچہ آپ کو سخت پریشانی بھی رہتی تھی کہ کہیں اس رسالت کی ادائیگی میں مجھ سے کمی اور کوتاہی نہ رہ جائے، جو مشقت آپ نے کی ہم سوچ نہیں سکتے، اور پھر راتوں کو کھڑے رہتے تھے، اور پھر 70 مرتبہ روزانہ 100 مرتبہ استغفار فرماتے تھے کہ کہیں مجھ سے کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ بہرحال یہ فضل ہے، اور یہ فضل ایک اعتبار سے دیکھیں تو پھر پوری دنیا میں اہل عرب پر ہوا کہ ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور انہوں نے جس طریقے سے دین کے ساتھ بے وفائی کی ہے، اس وقت عالم عرب پورا کا پورا بحیثیت مجموعی، ان میں نیک لوگ موجود ہیں لیکن اوور آل پورا عالم عرب جو ہے اس وقت اس تجاری تہذیب کے فطرے میں بہہ چکا ہے، مال و دولت عیاشی ختم۔ اور اسی حوالے سے جس پر جتنا زیادہ فضل ہوتا ہے پھر اس پر عذاب بھی اتنا ہی سخت ہوگا۔ تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، بہت بڑا فضل ہوا اس میں کوئی شک نہیں، اور اس فضل کے اندر پوری امت میں سبقت جو حاصل ہوئی ہے وہ امیین کو ہوئی ہے، اور عذاب بھی اب ان پر جو آ رہا ہے وہ آپ کو معلوم ہے جس طریقے سے ہے۔ تھرڈ ورلڈ وار جو ہے اس کا میدان یہی بنے گا، مشرق وسطی، اور وہ اب حالات اس طرف جا رہے ہیں، وہ جو آخری بہت بڑی جنگیں ہوں گی اور بہت بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوں گی، یہ دین سے غداری کا جو ہے سب سے بڑے مجرم وہ ہیں۔ ساتھ ہی وہ جملہ بھی یاد آ رہا ہے بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر سار احمد رحمہ اللہ کا، دوسرے نمبر پر بڑے مجرم ہم ہیں، یہ ملک اللہ نے ہمیں معجزانہ طور پر عطا کیا تھا اور اسلام کے نام پر بنا ہے، سب کہتے ہیں اسلام کے نام پر بنا ہے، بہت جھیٹ ہو کوئی تو وہ انکار کرتا ہے، ایک حقیقت ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، واحد ملک، اس وقت دنیا میں واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا، یہ شرف ہمیں حاصل ہوا، اور یہ بھی معجزانہ طور پر اللہ نے ہمیں دیا تھا، اور ہم نے اس کے ساتھ سلوک کیا کیا ہے؟ 66 سال ہونے کو آ گئے، نہ ملک میں اللہ کا دین ہے نہ اس کی شریعت ہے، وہی طاغوتی نظام جو پوری دنیا میں ہے وہی 100% یہاں پہ۔ آئین میں کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ بعض الفاظ جس سے لگتا ہے کہ ہاں ہم یہاں پر اللہ کی حاکمیت ہے، عملاً کہیں نہیں، اور اسی آئین میں چور دروازے بھی ہیں جس کی وجہ سے نہیں ہے۔ چنانچہ انہی کے الفاظ پھر دہرا رہا ہوں کہ دوسرے سب سے بڑے مجرم ہم مسلمانان پاکستان ہیں پوری امت میں، اور وہی کہا کرتے تھے. اور ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت کیا افراتفری ہے. جو حالات ہیں الگ سے مجھے بعد میں وقت لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیا ہو رہا ہے پورے ملک میں, کیا ہو رہا ہے؟ سیاسی افراتفری, فوجی طور فوجی آپریشن ادھر ہو رہا ہے. اور وہ آپریشن کیا ہے؟ سارے لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو خودکشی کے مترادف ہے. کر کیا رہے ہیں؟ کس کے کہنے پہ گئے ہیں؟ کون دباؤ ڈال رہا تھا اتنے عرصے؟ امریکہ. اب تک ہمیں نہیں پتہ لگا کہ امریکہ کے عزائم کیا ہیں. وہ ہمارا خیر خواہ ہے کہ اس بدترین بدخواہ ہے. اگر یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو اپنے عقل پر ہمیں خود جوتے برسانے چاہیے. سیدھا سیدھا جو ہے ہم اس وقت قومی سطح پر خودکشی کی طرف جا رہے ہیں. اور لگتا ہے شاید مہلت عمر ختم ہونے والی ہے اس پاکستان کی, جسے والد محترم نے 2007 میں غالباً تقریر کی تھی. اور میں اس کا حوالہ دے چکا ہوں کہ کیا پاکستان کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. دیکھیے کیسے ایک گریٹ گیم ہے اس وقت. مشرق وسطی کے ممالک کو بھی تقسیم کیا جا رہا ہے, ان کے اپنے پلان ہیں. ایک ایک ملک کے تین تین حصے کیے جائیں گے, عراق کے تین حصے ہوں گے, لیبیا کو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا, شام کو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا, مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. یہ ساری ایک گریٹ گیم ہے. اور سوائے اس کے کہ افغانستان میں ان کو ناکامی ہوئی ہے, باقی تو ہر جگہ وہ کامیاب جا رہے ہیں. اور وہ کون ہیں؟ وہی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ قرآن کا نزول جن کے لیے ایسے تھا کہ وہ سینوں پر صاف لوٹ رہے تھے کہ یہ فضل یہ مسلمانوں کو حاصل ہو گیا, امیین کو حاصل ہو گیا. سینوں پہ صاف لوٹ رہے تھے, حسد کی آگ میں جل رہے تھے. یہ سب اکٹھے ہیں عالم اسلام کے پیچھے. اور عالم اسلام کس حال میں ہے؟ ابھی منہاج القرآن میں جو واقعہ ہوا یہ جگہ بہت قابل مذمت ہے. یہ ریاستی دہشت گردی کا ایک بہت بڑا مظہر ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, ظلم ہے. اور ظلم جس سطح پر بھی ہو, جب قوت کا ناجائز کو استعمال کرے گا تو وہ ہر قابل مذمت ہے ہر جگہ پر. وہ اسرائیل میں کر, اسرائیل کے اندر, فلسطین کے اندر اسرائیل کر رہا ہے ظلم. آج سے نہیں کر رہا, کب سے کر رہا ہے. اور یو این او میں جب اس کے خلاف کوئی قرارداد منظور ہوتی ہے تو امریکہ ویٹو کر دیتا ہے. اس ظلم کا سب سے بڑا سرپرست اعلی امریکہ. اور وہاں سے پوری دنیا کے اندر جو ہے یہ ظلم جو ہے وہ پھیلا ہے بقیہ مسلمانوں کو. پھر اس لیے کہ اسرائیل کے امیڈیٹلی جو ساتھ وہ تو یہ فلسطینی ہے, اور ان کے جو عزائم ہیں وہ گریٹر اسرائیل کا قیام. اب وہ شیطانی منصوبے سارے مکمل ہوتے نظر آ رہے ہیں. اور پاکستان اس وقت صرف جو افغانستان میں ذلت اور شکست کا داغ دیکھنا پڑا امریکہ کو, اس کا بدلہ وہ یہاں سے چکا رہا. لیکن یہ گریٹ گیم امریکہ کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. امریکہ اور اس کے پیچھے مائنڈ کون سا ہے یہ بھی کہ سب جانتے ہیں, وہ جیو ہے. افغانستان, عراق پر حملہ کروانے والا کون تھا؟ ثابت ہو گیا تھا وہاں کے آرمی چیف نے بعد میں کہا یہ جنگ ہم نے اسرائیل کے لیے لڑی ہے. ہمیں خطرہ تھا اس ملک سے, عراق سے. عراق سے خطرہ ان کو بہت پرانا ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے. 2500 سال قبل جو حملہ کیا تھا ٹائٹس مخت نصب نے, بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا, 2500 سال قبل, جس میں یروشلم کو پر حملہ کیا تھا اس نے اور بیت المقدس کو مسمار کر دیا تھا, بڑے پیمانے پر قتل عام کیا اور 600,000 یہودی سب کو جو ہے اسیر بنا کر لے گیا تھا. وہ کہاں سے آیا تھا؟ وہ عراق سے آیا تھا. چنانچہ عراق ان کے لیے ہمیشہ سے ایک وہ سرخ جھنڈی ہے. اور اس پورے ریجن کے اندر اسرائیل کو سب سے بڑا خطرہ عراق سے تھا, اس کا کچومر نکال دیا گیا. ایک جھوٹا پورا جو ہے پلان تیار کیا گیا کہ ان کے پاس جو ہے وہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن وہ ہے جس سے پوری نو انسانی کو خطرہ ہے. لہذا ان کو کچلنا لازم ہے. لیکن ایک یہ گیم ہو رہی ہے, لیکن کیا یہ مختار کل ہو گئے ہیں؟ کائنات میں وہی کچھ ہوتا ہے جو یہ چاہتے ہیں؟ انہیں وہ مقام مل گیا جو اللہ کو مقام حاصل ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے اور وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے, یفعل ما یشاء. یہ مقام کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا. اصل میں ہمیں ہمارے جرائم کی سزا مل رہی ہے ان کے ذریعے سے. مخت نصب نے جو حملہ کیا تھا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, جو یہودیوں کو کبھی نہیں بھولتا اور عراق کو وہ ہمیشہ اپنے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھتے رہے اور آج بھی عراقیوں کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں. وہ مخت نصب نے جب حملہ کیا تھا تو کیا تھا, بنی اسرائیل اس وقت ان کی حکومت قائم تھی, ان کے اندر نبی موجود تھے, لیکن دین سے غداری کا وہ عالم تھا جو آج ہمارا, اس سے کم ہی ہوگا, یقیناً کم ہوگا. نبی موجود ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ درخت کی جڑوں پر تیشہ رکھا گیا ہے, اللہ کا عذاب سر پر ہے, اتنی اصلاح کرو, توبہ کرو. قوم سننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اللہ کا عذاب آیا اور اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں قرآن مجید میں کیا گیا ہے, بعثنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید, ہم نے ان پر, ہم نے تم پر خطاب ان سے, عبادا لنا اولی باس شدید, ہم نے ایسے اتنے جنگجو بندے مسلط کر دیے جو بڑے سخت گیر تھے. وہ وقت کا جو نمرود تھا بخت نصر, اسے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اس کو ہم نے استعمال کیا تمہارے خلاف, اسے تمہارے اوپر جو ہے عذاب کا کوڑا بنا کر جو ہے بھیجا. آج جو وقت کا فرعون ہے وہ ہمارے لیے اللہ نے اس کو کوڑا بنا دیا, اور جب تک ہم اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگیں گے کچھ نہیں ہوگا. نواز شریف صاحب کی حکومت آئی, لوگوں نے بڑا چین کا سانس لیا, خاص طور پر پنجاب میں, تو جیسے سارے مسئلے اب حل ہو جائیں گے ایک ایک کر کے. اوور آل تو یہی تھی کیفیت, لیکن اس وقت بھی الحمدللہ ہم نے یہ بات کہی تھی اس نمبر سے کہ خر آمد اور گاؤ رب سے کوئی فرق نہیں پڑتا, قوم کو اپنے جرائم سے توبہ کر کے اصلاح کرنی ہوگی تو فرق واقع ہوگا. یہ تو اللہ کی طرف سے ایسے آ رہے ہیں. اب جس سے آپ سب سے زیادہ ہو توقعات وابستہ کر رہے تھے اس کے دور میں اب کیا ہو رہا ہے اور اب کیا سیاسی افراتفری ہونے والی ہے, ایک نیا مارشدہ جو ہے وہ سروں پر لٹک رہا ہے آپ کے, اس لیے کہ امریکہ نے اپنے عزائم کو پورا کرنے کے لیے اب اسے پھر ضرورت ہے ایک نئے پرویز مشرف. یہ ہے اس وقت کی صورتحال, اور اس میں کون کون سی قوتیں اس میں حصے دار بن رہی ہیں اب مجھے کسی کو الگ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے آپ کو بتا دیا گریٹ گیم امریکہ کی, جیوز کی, اور وہ پاکستان اس وقت ہمارا خاص پاکستان پر عنایات ہیں, ان کی نظریں ہیں, اب انہوں نے فوکس کر لیا پاکستان کو, اور یہ سب باہری باہر طے ہوتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ اوپر معاملات آگے تشکیل پاتے ہیں, لیکن اس سے اوپر اللہ کی ایک مشیت ہے. الملک وہی ہے, الملک العزیز القدوس العزیز الحکیم, وہی ذات, اس کے ساتھ اگر ہم اپنا معاملہ ٹھیک کریں تو انشاءاللہ ساری بات ٹھیک ہو سکتی ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح رخ پر سوچنے کی, آنکھیں کھولنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے حکام کو بھی جو حکمران طبقہ ہے اور ہمارے علماء کے طبقے کو بھی, وہ بھی قوم کو صحیح گائیڈ کرے, اللہ تعالی ان کی بھی آنکھیں کھولے اور انہیں بھی صحیح رستے کے اوپر خود بھی چلنے اور لوگوں کو اپنے ساتھ چلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.